حسین جانم امام حسین عشقم امام حسین جانم امام حسین عشقم امام حسین جانم امام حسین عشقم امام حسین جانم امام حسین
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيب قلوب العالمين ابي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وقوله الحق إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العلي العظيم ايضا بقول لنا بعد سدرود بري محمد وعلى محمد سلسلہ مجالس کی آج ساتھی مجلس ہے. کوشش کی کہ ان تمام مجالس میں اپنے عنوان سے نہ ہٹا جائے عقل بشری اور قیام امام حسین علیہ السلام. آپ کی خدمت میں کل کی مجلس میں عقل فقہی کو بیان کیا کہ جس میں جو احکام فقہیاں ہیں وہ مصلحت اور مفسدہ کے درمیان میں رہتے ہیں. یا اس طرح سے یہ کہوں کہ خداوند عالم نے جس عمل میں مصلحت شدیدہ کو دیکھا اس کے لیے انسان کا عمل بجا لانا ضروری قرار دیا. خداوند عالم نے انسان کو اس کائنات میں ایک خاص ہدف کے لیے ایک خاص مقصد کے ساتھ بھیجا. اگر کوئی بھی عمل انسان کو اس مقصد کے قریب کر دے اور اس میں مصلحت شدیدہ پائی جاتی ہو ایسے عمل کو خدا بند عالم نے انسان کے اوپر واجب کر دیا. اگر اس میں مصلحت شدیدہ نہ ہو لیکن مصلحت موجود ہو پروردگار نے اس عمل کو بجا لانے کے لیے انسان سے کہا کہ دیکھو تم پر واجب تو نہیں ہے لیکن مستحب ہے کہ اگر یہ عمل انجام دو. کس قدر پروردگار نے انسان کے لیے زیارت امام حسین علیہ السلام میں مصلحت دیکھی ہوگی کہ معصوم فرماتے ہیں اگر قرض لے کر بھی جانا پڑے تو جاؤ جا کر میرے حسین کی زیارت. اس کے اندر مصلحت شدیدہ پروردگار نے دیکھی ہوگی اور اس کی وجہ میں بیان کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں. وقت بہت زیادہ گزر گیا, بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ مصلحت شدیدہ کیوں ہے. توجہ سے سنیے گا, اس جملے کے بعد بات کو آگے بڑھاؤں گا, زیادہ طول نہیں دوں گا. مصلحت شدیدہ زیارت امام حسین میں کیوں ہے, کیوں پروردگار چاہتا ہے اور لسان عطرت سے کہلواتا ہے حج کرنا ہے تو جب مستطیع ہو تب حج کرو, جب تمہارے پاس پیسے ہو تب حج کرو, جب تمہارے پاس صحت ہو تب حج کرو, راستہ صاف ہو تب حج کرو, اگر پیچھے ایسا نہ ہو کہ حج کے لیے چلے جاؤ اور کہیں مقروض رہ جاؤ, اگر یہ تمام چیزیں تمہارے لیے سیٹلڈ ہیں پریشانیاں دور ہیں تو خداوند عالم کہتا ہے کہ اب آؤ اور آ کر میرے گھر کی زیارت کرو, وقوف عرفات کرو, مزدلفہ جاؤ, منا جاؤ, کنکریاں مارو, پورے اپنے حج کو مکمل کرو. جب تک یہ سارے مقدمات پورے نہ ہوں خداوند عالم آپ سے تقاضا نہیں کرتا کہ تم آؤ اور آ کر بیت اللہ کا طواف کرو. لیکن عجیب مصلحت ہے زیارت حسین میں, پروردگار کہتا ہے مقروض ہو زیارت حسین کرو قرض میں ادا کروں گا, بیمار ہو زیارت حسین کرو شفا میں دوں گا, کوئی مشکل ہے زیارت حسین کو آؤ، پریشانی کو میں دور کروں گا. اگر خود نہیں آ سکتے، جملے پر غور کریے گا، اگر خود نہیں آ سکتے تو کسی کو بھیج دو اور دعا کرا دو، میں تمہیں بھی شفا عطا کر دوں گا. ایسا ہوا، گیارہ امام نے بھیجا نا، گیارہ امام نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر سامرہ سے بھیجا کہ جاؤ میرے لیے جا کر کربلا میں دعا کرو. امام علیہ السلام نے اس کو کچھ پیسے دیے، زیارت کے لیے گیا، کہا کہ پہلے جانے سے پہلے کہتا ہے مولا کیوں جاؤں؟ کہا کہ دیکھو علیل ہوں، جاؤ اور میرے جد حسین کی قبر پہ جا کے دعا کرو کہ پروردگار بحق امام حسین میرے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کو شفا عطا کر دے. گیارہویں امام کو شفا عطا کر. کہا کہ مولا کیا آیا آپ سارے سفینہ تو نجات نہیں ہے؟ کیا آیا نجات کی کشتی نہیں ہے؟ کیا آیا سارے مصباح الہدا نہیں ہے، ہدایت کا چراغ نہیں ہے؟ امام عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جاؤ اور جا کر میرے جد کی زیارت کرو اور وہاں پر ان کا واسطہ دے کے پروردگار سے تقاضا کرو کہ میرے مولا عسکری علیہ السلام کو شفا عطا کرے. کیوں؟ چونکہ امام حسین کی جو سفینہ جو کشتی ہے وہ اوسع بھی ہے اور اسرع بھی ہے، وہ کشادہ بھی ہے اور تیز رفتار بھی ہے. یعنی اگر جا کر وہاں، میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ خداوند عالم کیوں چاہتا ہے کہ جاؤ جا کر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرو؟ عقل کی بات کرنے لگا ہوں، عقل کے موضوع پر واپس آ رہا ہوں. ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان کی عقل بہت سارے ایسے مفاہیم کو کہ جن کو حواس سے درک کرتی ہے، لباس سے مادیت اتار کے مجرد بنا کر اپنے نزدیک محفوظ کر لیتی ہے، جس کی میں نے آپ کو بہت ساری مثالیں دی. آپ کسی امام بارگاہ میں جاتے ہیں، آپ مجلس میں جاتے ہیں، کہا کہ کہو کہ کربلا جا رہا ہوں، آپ کی عقل نے بہت سارے امور کو یہاں پر دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس نے لباس مادیت کو اتارا. لباس مادیت کو اتارنے کے بعد اس کی ایک تصویر مجرد بنا کر کہ جس میں مادیت نہ ہو، جس میں چھونے کی صلاحیت نہ ہو، کسی کو دکھانے کی صلاحیت نہ ہو، مجرد بنا کے اپنے ذہن میں حفظ کر لیا، اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا. اور اس کے مجرد ہونے، مادی نہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل جو آپ کی خدمت میں عرض کی کہ وہی تصویر کے جو آپ کے ذہن میں موجود ہے، آپ ساتھ بیٹھے ہوئے مومن کو وہ تصویر دکھا نہیں سکتے. آپ نہیں دکھا سکتے کہ بھائی دیکھو میرے ذہن میں یہ تصویر ہے. آپ اس کو اپنی تصویر کاغذ پر بنا کر دکھا سکتے ہیں، لیکن وہ تصویر نہیں دکھا سکتے. کاغذ پہ بنی تصویر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے. آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا جو بھی اپنے ذہن میں عکس لیے ہے، جو کہ اس کے نفس کے اوپر اثر کر رہا ہے، وہ ساتھ والے فرد کو دکھا نہیں سکتا، نہ آنکھوں سے دکھا سکتا ہے، نہ ہاتھوں سے اس کو کہہ سکتا ہے کہ اس کو چھوو، نہ ہی سنا سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، مجرد ہے. پروردگار نے زیارت امام حسین علیہ السلام میں کتنی مصلحت دیکھی ہوگی کہ پروردگار کی مشیت یہ ٹھہری کہ دیکھو تم اگر اپنے ذہن میں کسی کی بھی تصویر کو مجرد بنا کر محفوظ کرنا چاہتے ہو تو دیکھو کسی اور کی تصویر نہیں، ذریعہ امام حسین کی تصویر سیو کر لو، کسی اور کی نہیں، ذریعہ امام حسین علیہ السلام کی محفوظ کر لو. جتنی دیر تک یہ عکس تمہارے آنکھوں کے سامنے، باطنی آنکھوں کے سامنے رہے گا، پروردگار تمہیں گناہوں سے دور رکھے گا. کس قدر خداوند عالم نے مصلحت دیکھی کہ ایک دفعہ امام حسین علیہ السلام رسول خدا کے پاس تشریف لائے، درود پڑے محمد والے محمد پر. حضرت ام المومنین عائشہ اس روایت کو راوی وہ ہیں، فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ رسول خدا تشریف فرما تھے تو امام حسین علیہ السلام تشریف لائے. جب امام حسین علیہ السلام تشریف لائے تو ان کو بغل گیر کیا اور ان سے محبت کا اظہار کیا. تو آگے سے حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اچھا ہے رسول خدا، یہ بتائیے کہ آپ کو اپنے اس نواسے سے کتنی محبت ہے؟ رسول خدا نے فرمایا کہ دیکھیے مجھے اپنے نواسے سے اتنی محبت ہے کہ اگر کوئی زندگی میں ان کی زیارت کرے یا ان کی شہادت کے بعد زیارت کرے، پروردگار زیارت کے نتیجے میں اس مومن کو مجھ رسول کے کیے ہوئے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا کرے گا. انہوں نے کہا رسول خدا آپ کے، یعنی رسول خدا کے حج اور عمرے کا معنی یہ ہے کہ اگر میں حج اور عمرہ کروں تو مجھے یقین نہیں کہ پروردگار نے قبول کیا یا نہ کیا. میں نے نماز پڑھی مجھے نہیں معلوم، کہ پروردگار نے قبول کیا یا نہ کیا، لیکن اگر رسول خدا حج کریں، رسول خدا طواف کریں، وہ کہ جو حجر اسود کا بوسہ نہ لے بلکہ حجر اسود اس کے لبوں کے بوسے لے، وہ جب حج کریں تو کتنا سو کہا رسول خدا آپ کے ایک حج اور ایک عمرے کا نہیں، مجھ رسول کے دو حج اور دو عمروں کا ثواب عطا کرے۔ دوبارہ سے حیرت بڑھی، کہا رسول خدا آپ کے دو حج اور دو عمروں کا ثواب، کہا نہیں مجھ رسول خدا کے تین حج اور تین عمروں کا ثواب عطا کرے۔ روایت کہتی ہے کہ حیرت جتنی بڑھتی چلی گئی یہاں تک کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جو بھی حسین کی زیارت زندگی میں انجام دے یا ان کی شہادت کے بعد انجام دے، پروردگار مجھ رسول کے کیے ہوئے 40 حج اور 40 عمروں کا ثواب اس کو عطا کرے۔ کتنی بڑھ، اس کا مطلب پروردگار کی مشیت یہ ٹھہری۔ توجہ سے سنیے گا عزیزو، چاہتا ہوں کہ اس کو اپنے موضوع کے ساتھ ربط دوں، یعنی پروردگار کی مشیت یہ ٹھہری، خداوند عالم یہ چاہتا ہے کہ صرف تصور نہ کرو بلکہ جاؤ اور جا کر حس کرنا شروع کرو، تم دیکھنا شروع کرو، حس کرنا شروع کرو، تاکہ تمہاری عقل ان تمام حس سے کیے ہوئے مدرکات کو، معلومات کو لباس مادیت اتار کے مجرد کر کے اپنے ذہن میں اتنا محفوظ کر لے کہ تمہارے ذہن کا مالک کوئی اور نہیں حسین بن جائے۔ اور اگر تمہارے ذہن کا مالک امام حسین مولا بن گئے تو اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ تمہارے ذہن کی لگامیں کسی اور کے پاس نہیں ہیں۔ امام حسین وہاں وہاں پر موڑتے چلے جائیں گے جہاں جہاں پر تمہارے مقصد حیات قریب سے قریب تر ہوتا چلا جائے گا، اتنا قریب ہو جائے گا کہ اگر کھول کی طرح چند لہجوں پہلے بھی آ جاؤ تو امام حسین اس چیز پر قدرت رکھتے ہیں کہ کون سی سب سے اٹھا کر ہو کو علیہ السلام بناتا، اتنی قدرت رکھتے امام حسین۔ بس پتہ یہ چلا کہ اگر ہر عمل میں جہاں پر حکم شرعی موجود ہے مصلحت اور مفسدہ ہے، اسی مصلحت سے اب غور کریے کہ سورہ عصر میں پروردگار آواز دیتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تمام انسان خسارے میں ہیں مگر وہ کہ جو ایمان لے کر آیا، اور دوسری اس کی جو صورت ہے یا دوسری شرط ہے وہ کیا، وہ عامل الصالحات، عمل صالح کسے کہتے ہیں، یعنی وہ عمل کے جس میں مصلحت کو حاصل کیا جائے۔ عمل صالح صرف نماز نہیں، بلکہ ممکن ہے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہو لیکن عمل صالح نہ ہو، ممکن ہے کوئی روزہ رکھ رہا ہو لیکن عمل صالح نہ ہو، ممکن ہے کوئی حج کر رہا ہو لیکن عمل صالح نہ ہو، ممکن ہے امر بالمعروف کر رہا ہو۔ یہ صالح عمل یعنی جو عمل آپ کو مصلحت کے قریب کر کے مقصد حیات سے نزدیک کرتی چلی جائے، ایسے عمل کو عمل صالح کہتے ہیں۔ ممکن ہے نماز پڑھ رہا ہو لیکن دل میں ریاکاری، اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ اس نے دو رکعت نماز کی تو نیت کی لیکن دل میں ریاکاری کی ہے، نتیجے میں وہ عمل صالح نہ رہا بلکہ عمل فاسد بن گیا۔ ممکن ہے کہ کسی کے دکھاوے کے لیے، ممکن ہے کہ اپنی شہرت کے لیے، ممکن ہے کہ کسی اور وجہ سے یہ ایک عمل انجام دے، دیکھنے میں عمل صالح لیکن اس سے مصلحت کو حاصل نہ کر پایا۔ ہر وہ عمل چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، ہر وہ ہدیہ چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس مصلحت کے اگر ساتھ ہوگا خداوند عالم مقصد حیات کے قریب کر دے گا۔ نیشاپور سے بہت سارے افراد گئے بہت زیادہ ہدایہ لے کے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے، گروپ محمد والے محمد، جب بہت سارے افراد گئے امام علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے نکلنے لگے، نیشاپور سے بی بی شدیتا آئی اور کہا کہ دیکھو میں نے اپنے ہاتھوں سے مولا کے لیے ایک رومال بنایا، ایک چھوٹا سا رومال، امام علیہ السلام کو جا کر میری طرف سے ہدیہ کر دینا۔ کہے شتیتا تمہاری اس ہدیے کی جانب تو مولا متوجہ بھی نہیں ہوں گے، اتنے سارے ہدایہ جا رہے ہیں امام کے لیے۔ امام کے لیے اونٹ کے اوپر کتنا سارے ہدیے لادے گئے جو امام علیہ السلام کے جا کے تقدیم کرنا، ان کے حضور میں پیش کرنا، جب وہاں پر سارے ہدیے لے گئے، ایک ایک کر کے اونٹ سے ہدیے کو اتارنا شروع کیا، ایک ایک کر کے اتارنا شروع کیا مولا کے سامنے کہ مولا یہ بھی آپ کے لیے ہے، مولا یہ بھی آپ کے لیے، مولا یہ بھی آپ کے لیے، مولا نیشا پور کے مومنین نے یہ آپ کے لیے ہدیہ بھیجا، مولا فلاں نے آپ کے لیے یہ ہدیہ بھیجا، مولا یہ پورا اونٹ ہدیے سے جو لادا گیا ہے یہ فلاں مومن نے بھیجا، فلاں شخص نے بھیجا۔ امام علیہ السلام بے اعتنائی کے ساتھ سارے ہدیے سامنے، جب سارے ہدیے سامنے لگ گئے تو کہا کہ وہ جو رومال شتیتا نے دیا تھا وہ کہاں ہے؟ اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ اس میں اتنا عمل صالح موجود تھا، اتنی مصلحت موجود تھی کہ خود نہ جا سکی، خود نہ جا سکی، لیکن مولا نے بتا دیا کہ اگر خود نہیں بھی آ پاتے ہو لیکن ہم دلوں کے رازوں سے واقف ہیں، ہم جانتے ہیں کہ تم کس طریقے سے اس عمل صالح کو انجام دے رہے، کون سی نیت سے عمل صالح کو انجام دے رہے کہ جو اس مصلحت کے نتیجے میں تمہیں مقصد حیات سے قریب کرتی چلی جائے۔ عزیزوں، پس پتہ یہ چلا کہ وہ جو حکم شرعی ہے نا، حکم شرعی ہوتا ہی مصلحت اور مفسدہ کے ذریعے سے، بس عمل صالح وہ ہو گیا کہ جس میں فساد نہ ہو، جس میں ریاکاری نہ ہو، جس میں دکھاوا نہ ہو، جس میں شہرت طلبی نہ ہو، جس میں کچھ نہ ہو، خالصتاً جب عمل اللہ کے لیے ہونا شروع ہو جائے گا، پروردگار قبول کرے گا، مقصد حیات کے قریب کر دے گا۔ یہ کون بتائے گا؟ یہ میری عقل بتائے گی، یہ میری عقل بتانا شروع کرے گی۔ دوسرا نقطہ توجہ سے سنیے گا، درود پڑے محمد والے محمد پر۔ یہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی مجھے معلوم ہے، تھوڑا سا اس کو توضیح دینا چاہوں گا پھر آگے بڑھتا ہوں، مجھے معلوم پڑ گیا کہ مجھے عمل صالح انجام دینا، لیکن اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ میں مقصد حیات کے قریب نہیں ہو پا رہا ہوں؟ کیا وجہ ہے کہ میں اس کشتی میں سوار ہوں لیکن خود کو اس کشتی میں محسوس نہیں کر پا رہا؟ کیا وجہ ہے کہ میں وہ جو پروردگار نے میرے لیے ایک ہدف رکھا ہے اس ہدف کو پہنچ نہیں پا رہا؟ عقل کی دو قسمیں کی، ایک عقل نظری، دوسری عقل عملی۔ کل دو قسمیں کی آپ کی خدمت۔ سب سے بڑی وجہ ہی یہ ہے، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں عقل نظری میں مکمل، عقل نظری میں مکمل کس طریقے سے کہ میں نے تصور کیا، میں نے سوچا، میں نے پڑھا، میں نے سنا، میں نے علم حاصل کیا، میں جان گیا۔ میں جب جان گیا اس کے مطابق جب عقل عملی کی باری آئی، اس طرح سے عمل نہ کر پایا۔ مدینہ میں سب جانتے تھے کہ علی کون ہے، جانتے تھے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ النظر الی وجه علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت۔ لیکن کیا آیا مدینے میں جتنے تھے جب بھی علی کی چہرے کی طرف دیکھتے تھے اللہ عبادت شمار کرتا تھا؟ اللہ عبادت شمار نہیں کرتا تھا، کیوں؟ جبکہ جانتے تھے کون ہے، جانتے تھے وصی رسول ہے، جانتے تھے کہ سلونی کا دعوے دار ہے، جانتے تھے صاحب ذوالفقار ہے، جانتے تھے کہ ایک ضرب رسول خدا ہی کے قول کے مطابق افضل من عبادت فقلین ہے، جانتے ہیں شب ہجرت کون رسول خدا کے بستر پر سویا، جانتے ہیں مدینہ میں رسول خدا نے اپنا بھائی کس کو بنایا، جانتے ہیں کہ اپنی نخت جگر زہرہ کس کے حوالے کی، جانتے ہیں کہ جس کے فرزند سیدہ شباب اہل الجنہ، جانتے ہیں کہ یہی میزان الحق، جانتے ہیں کہ یہی ناطق قرآن۔ لیکن اس کے باوجود جب چہرے کی طرف دیکھتے ہیں پروردگار عبادت شمار نہیں کرتا، کیوں؟ عقل نظری رکھتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن عقل عملی نہیں ہے۔ عزیز، جب عمل انجام دے رہے ہیں تو اس وقت ویسے عمل انجام نہیں دے رہے۔ اسی وجہ سے عقل عملی کے نہ ہونے کی وجہ سے، درست جاننے کے باوجود عمل میں سستی کی وجہ سے، جاننے کے باوجود اس طریقے سے عمل نہ کرنے کی وجہ سے انسان مقصد حیات کے قریب نہیں ہو پاتا۔ اکثر روایات میں جو عقل کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ اسی عقل عملی کے معنی میں استعمال ہوا۔ ایک شخص آیا اور آ کر امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتا ہے، کہتا ہے میں نے امام سے پوچھا قلت له ما العقل، اے مولا یہ بتائیے کہ عقل کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا مکتسب بہ الجنان وعبد بہ الرحمن، عقل اس شے کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان اللہ کی عبادت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. وکتسب بہ الجنان، عقل اس وجود کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان پروردگار سے جنت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. بس انسان جنت کو تب حاصل کرنے میں کامیاب ہوگا کہ جب صاحبان جنت کو راضی کر لے گا، اور وہ عقل عملی کے ذریعے سے صاحبان جنت کو اسی دنیا میں کیسے راضی کرے یہ بھی پروردگار نے بتا دیا کہ کس طرح سے تمہیں راضی کرنا. مشکل یہاں پر ہے، ہم یہاں پر سستی کرتے ہیں. درود پڑھے محمد والے محمد. ایک دفعہ مل کے بلند آواز سے درود پڑھے محمد والے محمد. کتنا اہم عزیزوں، یہیں پر عقل عملی کے زوال کی وجہ سے، توجہ سے سنیے گا، اسی عقل عملی کے زوال کی وجہ سے ہمارا تو مذہب ہے ہی مذہب عقل. ہم نے تو حسن و قبح کو بھی عقلی دیکھا ہے. اگر اس کو اس طرح سے ترجمہ کر کے کہوں کہ ہم نے تو اچھائی اور برائی کو بھی عقلی دیکھا ہے. آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ عقل کے ذریعے سے پروردگار نے انسان کو باقی تمام مخلوقات سے ممتاز کر دیا. شاید بعید نہیں ہے یہ جملہ، یقیناً درست ہی ہوگا کہ پروردگار نے اسی عقل کے ذریعے سے، توجہ سے سنیے گا، اسی عقل کے ذریعے سے پروردگار نے ہمیں باقی مکاتب فکر جو فکر ہے ان سے بھی جدا کیا. یعنی باقی جتنے بھی اسلام کے مسلمانوں کے اسکول آف تھاٹ ہیں، مکاتب فکر ہیں، وہ سب کے سب یا ان میں سے اکثر اچھائی اور برائی کو عقلی نہیں دیکھتے. کہتے ہیں کہ جو بھی خدا بند عالم اچھا کہے وہ اچھا، جو بھی خدا بند عالم برا کہے وہ برا. ہم عدلیہ، علم کلام میں عدلیہ کہلاتے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر پروردگار نے کسی کو اچھا بنایا ہے تو ہماری عقل بھی اس کو اچھا ہی دیکھتی ہے، یا اگر ہماری عقل کسی کو اچھا دیکھتی ہے تو پروردگار نے بھی اس کو اچھا ہی بنایا ہے. جو اس طرح سے نہیں سوچتا پھر وہ سوال یہ کرتا ہے، توجہ سے سوال سنیے گا. اب غور کریں کہ سوشل میڈیا پہ کتنی دفعہ سوال یہ آتا کہ کیا ہو کہ اگر پروردگار یزید کو معاف کر دے، ایسے کہا جاتا یا نہیں؟ کہا کہ اچھا تم لوگ آ کر یزید کے اوپر لان کرتے ہو، بلکہ ہم لوگ تو یہ کہیں گے کہ ہم لوگ 61 ہجری کے صرف یزید پر لان نہیں کرتے، آج کے یزید پہ بھی لانت کرتے ہیں. اگر یہ کوئی تصور کرے کہ ہم نے صرف 61 ہجری کے یزید کو نشانہ بنا رکھا، نہیں، امام حسین علیہ السلام نے جب کہا مثلی لا یبالی مثل یزید، کہ مجھ جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، تو جس جس زمانے میں حسین کا خادم کوئی بھی موجود ہوگا وہ کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اگر آج بھائی، اگر آج بھی کوئی یزید موجود ہے، اگر آج بھی کوئی ایسا ہے کہ جو فاسق ہے، آج بھی کوئی ایسا ہے جو فاجر ہے، آج بھی ایسا ہے کہ جو قاتل النفس المحترمہ ہے، آج بھی کوئی ایسا ہے کہ جو غزہ میں ظلم ڈھا رہا، کل دوبارہ سے خان یونس پہ ظلم کیا اسی یزید نے، ہم نے تو خدا بند عالم کو اس زمانے کو گواہ بنا کر کہا کہ پروردگارہ ہم نے صرف 61 ہجری کے یزید کے اوپر لعنت نہیں کی ہے، بلکہ ہر زمانے پہ، جملہ کو دوبارہ کہتا ہوں، ہم نے صرف 61 ہجری کے یزید پہ لعنت نہیں کی ہے، بلکہ جس کے دل میں حسین ٹھہرتا ہے صرف اس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ ہر زمانے کے یزید پہ لعنت کر سکے، صرف اس میں یہ پروردگار نے صلاحیت رکھی. اگر آج کے یزید پہ لعنت کرنے کی ضرورت کرتا ہے تو کون؟ صرف آپ کے، جس کے دل میں حسین بستا ہے. اگر آج کے یزید سے کوئی نبرد آزما ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے تو وہ، کہ جس کے دل میں حسین زندہ ہے، کہ جس کے دل میں کربلا ہے، جس نے اپنے عقل کے ذریعے سے، جذبات سے نہیں، اپنی عقل کے ذریعے سے کربلا کو سمجھا، اور کربلا کو سمجھنے کے بعد جب کربلا میں داخل ہو گیا تو حسین کے رکاب میں لڑتے ہوئے یزید کی مخالفت. یہی تو ہماری دعا، یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، اے مولا کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے اور ایک عظیم کامیابی سے ہمکنار ہو جاتے. تو یہی تو ہماری دعا کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، ہر زمین زمین کربلا، ہر روز روز عاشورا. تو آج کے یزید کے اوپر بھی اگر لعنت کرنے کی کسی میں صلاحیت خداوند عالم نے رکھی ہے، پروردگار کی مشیت یہ ٹھہری کہ صلاحیت ہی صرف اس میں رکھوں گا کہ جس کے دل میں حسن بستہ ہوگا. کس قدر انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس عقل عملی کے ذریعے سے فوراً بر وقت اقدام کرتا ہوا پروردگار کو یہ اس چیز کا اظہار کر دے کہ مولا اے میرے پروردگار، اگر اس کائنات میں ہم کسی سے اظہار برات کرتے ہیں، اظہار بیزارگی کرتے ہیں، تو کسی سے اس زمانے کے یزید سے. اس کا نام اسرائیل رکھا جائے، اس کا نام امریکہ رکھا جائے، اس کا نام کچھ بھی رکھا جائے، ہمیں سے پرواہ نہیں. چونکہ ہم نے علی کو قرآن سے صفات کے ذریعے سے پہچانا ہے. بھائی میرے مومنین کا کہتے ہیں نا کہ نام نہیں ہے قرآن میں. تو جب حالت رکوع میں کوئی زکات دیتا ہے، پروردگار نے صفات بیان کر دی اور کہا تاریخ میں جس کو بھی ڈھونڈ لو گے سوائے میرے علی کے کوئی نہیں ملے گا. ہم نے تو صفات کے ذریعے سے، عقل کے ذریعے سے پہچاننا شروع کیا. جب عقل کے ذریعے سے پہچاننا، امیر المومنین کے ایک دفعہ حالت رکوع میں زکات دینے کے نتیجے میں پروردگار آیت ولایت کو نازل کرتا ہے. اسی مصلحت کو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کسی نے 25 انگوٹھیاں دے دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آیت کو نازل نہیں کیا، کیونکہ معلوم ہے کہ یہ اس مصلحت کے قریب تر نہیں پہنچ سکا. عقل عملی کتنی اہم، یعنی میں حسن و قبح کو بھی، اچھائی اور برائی کو بھی اپنی عقل سے جاننا شروع کر دوں. پروردگار یہ تقاضا کرتا ہے، یہ چاہتا ہے. جہاں پر انسان عقل کا اندھا ہو جائے، جہاں پر انسان عقل کھو بیٹھے، وہاں پر یہ سوال کرتا ہے کہ اگر پروردگار قیامت والے دن یزید کو بھی معاف کر دے، اس عقل کے اندھے سے یہ سوال کیا جائے کہ یہ جو پروردگار قرآن میں اپنے کلام میں بار بار دو راستوں کا کہتا ہے، دو راستوں کا کہتا ہے، جہاں پر پروردگار یہ بار بار مفہوم استعمال کرتا ہے کہ حق الگ ہے باطل الگ ہے، جہاں پر بار بار پروردگار کہتا ہے کہ عالم کبھی بھی جاہل کے برابر نہیں ہو سکتا، تو کس طریقے سے تم تصور کر سکتے ہو کہ کسی عالم کے مسلح پہ کوئی جاہل چلا جائے؟ کس طریقے سے یہ تصور کر سکتے ہو کہ جہاں پر پروردگار اپنی ہی خلق کردہ عقل کے منافی یا متناقض کوئی ایسا عمل انجام دے کہ جو پروردگار کے لیے سازگار نہ ہو؟ عقل کے لیے ان تمام امور کو سمجھنا کتنا ضروری. کہا کہ اچھا ہم لوگوں کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، عقل کی بات کر رہا ہوں. کہا ہمارے لیے قرآن کافی. کہا اچھا قرآن سمجھ کے دکھاؤ. آج بھی ایسے ہے نا، یہ سب عقل کے منافی باتیں. کہا اچھا قرآن سمجھ کے دکھاؤ. انہوں نے کہا دیکھو ہم قرآن سمجھ سکتے ہیں. کہا کیسے سمجھو گے؟ کہا قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے. میرا ترجمہ نہیں ہے، جو قرآن میں ترجمہ لکھا ہوا بعض وہ ترجمہ کرنے لگا، میرا ترجمہ ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں کہ جو رحمان اور رحیم ہے. اس نے کہا کہ ہم نے قرآن کو سمجھ لیا، یعنی میں نے آغاز کیا کس کے نام سے؟ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم. میں نے اسے کہا کہ تم نے قرآن کو نہیں سمجھا، ترجمے کو سمجھا. اگر قرآن کو سمجھا ہے تو وہ بتاؤ. وہ کہا کہ دیکھو الحمدللہ رب العالمین، ساری حمد ہے کس کے لیے؟ کہ جو اللہ رب العالمین ہے. میں نے اسے کہا کہ تم نے یہ قرآن کو نہیں سمجھا، ترجمے کو سمجھا. اس نے کہا نہیں ہم نے قرآن. میں نے کہا یہ ترجمے کو سمجھا ہے، قرآن کو نہیں سمجھا ہے. قرآن کے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس جایا جائے جو یہ کہے کہ پورا قرآن حمد میں ہے، پوری حمد بسم اللہ میں ہے، پوری بسم اللہ با میں ہے، اور پوری با اس نقطے میں ہے کہ جو با کے نیچے ہے، اور میں علی نقطۃ تحت البا ہوں. اگر ان کے پاس نہیں جاؤ گے عقل کامل کے پاس، تو کبھی بھی قرآن کو سمجھ نہ پاؤ گے. بس اگر آج بھی کوئی عقل کا اندھا یہ تصور کرتا ہے کہ میں اس مصلحت کو پہنچ جاؤں گا بغیر اہل بیت علیہ السلام کے، تو اس کی خام خیالی ہے.
1400 سال سے اسی کوشش میں خود کو بھی مشکل میں ڈال رکھا اور اپنے چاہنے والوں کو بھی مشکل میں ڈال رکھا، عقل سے دور کر دیا. کتنا ضروری ہے عقل عزیزو، اس مصلحت کو سمجھنا کتنا ضروری. جب تک میں عقل کامل سے متوسل نہیں ہوں گا، متعلق نہیں ہوں گا، جا کر جوڑوں گا نہیں، جب تک اس عقل کامل سے جا کر استمداد نہیں کروں گا، مدد طلب نہیں کروں گا، تب تک کس طریقے سے میں مقصد حیات کے قریب ہو سکتا ہوں؟ پروردگار نے اگر ان کو عقل کامل بنا کے بھیجا، یعنی میری عقل کے لیے نمونہ بنا دیا، جو بھی اگر اپنی عقل کو کمال عطا کرنا چاہتا ہے ان کے قریب ہوتا چلا جائے، جملہ غور سے سنیے گا، اس کے بعد آگے بڑھتا ہوں. جو بھی عقل نظری کے بعد عقل عملی، یعنی جہاں پر انسان نے جو سیکھا ہے اس کے مطابق اقدام کرنا ہے، اس کو، یعنی دونوں کو، عقل نظری اور عقل عملی کو، جس قدر اہل بیت کے قریب کرتا چلا جائے گا، اس قدر جتنے افراد قریب کرتے چلے جائیں گے ان کا اختلاف ختم ہوتا چلا جائے گا. مجھے کوئی بتائے کہ کربلا میں کسی بھی صحابی کا دوسرے سے کوئی اختلاف؟ سب قسم کے موجود، پہلے عرض کیا، بوڑھا موجود، جوان موجود، بچہ موجود، خاتون موجود، تاجر موجود، مفسر موجود، غلام موجود، ہماری نظروں میں وہ کہ جو ان پڑھ ہے وہ موجود. لیکن عجیب زیارت ہے، عجیب ذات ہے امام حسین علیہ السلام کی، کہ جو بھی اس جہالت کے باوجود خود کو اس عقل کامل کے قریب کر لیتا ہے، امام حسین اس کا ہاتھ تھام کر اس کو عالم بنا دیتے ہیں. کس قدر حسین ہے یہ حسین. ضروری یہ ہے کہ میں کسی طریقے سے اپنے عقل عملی کو قریب کر لوں. اگر عقل عملی کو قریب نہ کر سکا، بہت سارے سوالوں میں اسی کائنات میں الجھا رہوں گا. ضروری یہ ہے کہ ان سوالوں سے خود کو نکال لوں. بہت ضروری ہے کہ اپنے آپ کو یقین کی حد تک لے جاؤں، تاکہ آپس کے اختلاف کو ہٹا کر، آپس کی مشکلات کو ہٹا کر امام حسین کے دشمن کی طرف نگاہ کر سکوں، درست وقت پر درست اقدام کر سکوں. درست وقت پر درست اقدام نہ کرنے کے نتیجے میں ہمیشہ خسارے میں، ہمیشہ مشکل میں. اگر میں اپنی عقل کو قریب کر لوں، ایک شخص آیا مامون الرشید کے پاس رے میں، کیونکہ ہارون الرشید کے بعد دونوں بیٹوں میں لڑائی ہو گئی. جب دونوں بیٹوں میں لڑائی ہو گئی تو جو آپ لوگوں کی ایک بار ضرور پڑے محمد والے محمد، تو مامون نے امین کو قتل کر دیا. اور قتل کرنے کے بعد چونکہ امین کی جو والدہ تھیں زبیدہ، وہ عرب تھیں، بغداد چھوڑ دیا اور رہے آ گئے. رہے یعنی مشہد، یا یہ جو ہمارے پاس ایران میں فارس میں منطقہ، رہے ویسے تھوڑا سا آگے ہے، لیکن ابھی بہرحال مشہد میں امام علیہ السلام کی توس آ گئے. وہاں پر مامون الرشید کو بہت شوق تھا کہ وہ مختلف مکاتب فکر، مختلف مذاہب کے لوگوں کو اکٹھا کرتا تھا، اور اکٹھا کرنے کے بعد مناظرہ کیا کرتا تھا، ان سے باتوں کو سنا کرتا تھا. کبھی کسی نصرانی کو بلاتا، کبھی کسی زرتشت کو بلاتا، کبھی کسی ملحد کو بلاتا، کبھی کسی صاحب کو بلاتا، کبھی کسی کو، کبھی کسی کو بلا کے 202 ہجری میں امام علیہ السلام کو ولی عہدی کے لیے مدینہ سے لایا گیا، اور یہیں پر شہر طوس میں، وہاں پر امام علیہ السلام مقیم ہو گئے. امام علیہ السلام کل 1.5 سال وہاں پر رہے، یعنی 185 ہجری میں ساتویں امام کی شہادت ہے، 185 ہجری سے لے کے 202 ہجری تک امام علیہ السلام مدینہ میں رہے. مدینہ میں رہے، جیسے مامون الرشید خلافت سنبھالتا ہے اور اپنے دارالحکومت کو بغداد سے منتقل کرتا ہے طوس، امام علیہ السلام کو ولی عہد بنا کر، چونکہ وہاں پر سارے اکثر جو فارس ہیں وہ اہل بیت سے محبت کرنے والے، تو چاہا اس نے یہ کہ کسی طریقے سے ان کی ہمدردیوں کو بٹور لے، امام علیہ السلام کو ولی عہدی کا کہہ کے تو وہاں سے زبردستی پوچھ لے آیا جاتا ہے. اسی طرح کے تمام مناظروں کا انعقاد کیا جاتا ہے. یہ توحید شیخ صدوق میں یہ 12 مناظرہ موجود ہے. مختلف مناظروں کے لیے کسی طرح سے کوشش یہ ہے کہ امام علیہ السلام کو عقلی طور پہ زیر کر لے. اس کو معلوم ہی نہیں کہ مناظرہ کرنے کے لیے جو آ رہا ہے وہ کسی عام سے نہیں بلکہ عقل کامل سے کرنے آ رہا ہے. وہ کسی طرح سے کوشش کرے کہ نصرانی آئے کوئی آئے وہاں پر آ کے سوال کرے، اور اس کی خواہش یہ ہے کہ کسی طریقے سے امام علیہ السلام لاجواب ہو جائیں. جیسے امام علیہ السلام لاجواب ہوں گے اس کے لیے ایک بہانہ بن گیا کہ کس طریقے سے امام علیہ السلام کی مخالفت کرنی. اس سے پہلے کہ امام علیہ السلام اس کے وہاں پر جہاں پر وہ بیٹھا ہے خرابہ، دربار تو نہیں کہوں گا خرابہ کہوں گا، اس خرابے میں اپنے تمام وزیروں کے ساتھ، تمام مشیروں کے ساتھ، مختلف مکاتب فکر کے علماء کے ساتھ بیٹھا، تو ایک نصرانی آیا. جیسے ہی ایک عیسائی آیا اس نے کہا کہ میرا ایک سوال ہے. مامون الرشید کو شوق بھی کہ ہاں سوال کرو، یہ سارے علماء سارے افاضل بیٹھے ہیں. توجہ کریے گا، بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو اپنی عقل عملی اور نظری کو امام کے قریب نہ کر سکا، جتنی بھی کتابیں چھان لے خداوند عالم نے اس کے حق میں ذلت ہی رکھی ہے. آ کر وہاں پر سارے بیٹھے ہوئے، جب وہاں پر سارے بیٹھے نصرانی آیا، اس نے آ کر کہا کہ میرا ایک سوال. مامون الرشید نے کہا کرو سوال، دیکھ رہے ہو اتنے مشیر بیٹھے، اتنے افراد بیٹھے، اتنے علماء بیٹھے، اتنے مولوی بیٹھے، اتنے ملا بیٹھے. اس نے کہا اچھا میرا ایک سوال یہ ہے کہ تم لوگ کیا آیا حضرت عیسیٰ کو نبی مانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں، ہم لوگ 124,000 انبیاء کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور ان میں سے جو اول العظم پیغمبر ہیں ان میں ایک حضرت عیسیٰ سلام اللہ ہے. کہا اچھا یہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں تم لوگوں کا کیا خیال ہے، زندہ ہیں یا خداوند عالم نے ان کو موت عطا کر دی؟ تو آگے سے وہ کہتا ہے، یعنی وہاں پر جو افراد بیٹھے انہوں نے آگے سے کہا کہ بھئی حضرت عیسیٰ تو ہمارے عقیدے کے مطابق زندہ ہیں. اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ جو تمہارے نبی جن کی نبوت کے تم دعوے دار ہو، جن کی نبوت کے تم قائل ہو، کیا آیا وہ اسی دنیا میں بھی زندہ ہیں، حیات ہیں، یا انتقال فرما چکے؟ تو کہا وہ تو انتقال فرما چکے، وہ تو 11 ہجری کو ہی 28 سفر انتقال کر گئے. اپنی بات کروں یعنی آگے جملہ لگا کے. تو کہتا ہے کہ کیا آیا ہو سکتا ہے کہ کوئی جو اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہو وہ زندہ سے افضل ہو؟ ہو سکتا ہے بھئی زندہ ہمیشہ افضل؟ جب زندہ افضل ہے، علمی سے زیادہ عقلی قضیے بنائے. بہرحال منطق کی بحث یہاں کرنا نہیں چاہتا، قبلہ بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، نہیں تو بہت ہی طولانی ہو جائے گی. ایک دفعہ درود پڑے محمد والے محمد. عقلی سوال. اس نے کہا بھی جو زندہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ زیادہ افضل ہے. وہ جب زیادہ افضل ہے اور تمہارے نبی کہ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے تمہارے ہی عقیدے کے مطابق، تم ہی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہے. آگے سے جتنے بیٹھے تھے سب خاموش ہو گئے. سب وہ تھے کہ جنہوں نے کتابیں چھانی تھیں، لیکن اس کتابیں چھاننے سے پہلے اہل بیت سے توسل نہ کر سکے. جب عقل کامل کے ساتھ پیوست نہ ہو سکے تو اس عقل کو کمال مل کیسے سکتا ہے؟ جب سارے خاموش ہو گئے اور اس طرح کی بات کہ جب سارے وہاں پر بیٹھے، مولانا نے کہنا شروع کیا کہ اے امیر، مامون الرشید سے کہا کہ اگر یہ سوال کہیں باہر نکل گیا اور سب کو خبر ہو گئی تو سارے شہر والے نصرانی ہو جائیں گے، سارے شہر والے عیسائی ہو جائیں گے، دیکھو یہ بات باہر نہ نکلے، اس کو یہیں روک لو. تو مامون الرشید نے کہا اس کو روکنے کا فائدہ تو ہے نہیں، تم لوگوں کے پاس جواب تو ہے نہیں. کہا تھا ہمارے پاس اگر جواب نہیں ہے لیکن ایک ذات ایسی تو اس میں ہے کہ جس کے پاس اس کا لازمی جواب ہوگا. کہا ان کو بلایا جائے. کہا کہ ابو الحسن کو بلائے، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو، درود پڑے محمد والے محمد. کہا ان کو بلایا جائے، امام علیہ السلام تشریف لائے، اس خرابے میں تشریف لائے، سب بیٹھے ہوئے. امام سے کہتا ہے کہ مولا، میں کہہ رہا ہوں مولا میں نے ایک سوال کیا ان سے. امام نے کہا اچھا سوال کرو. اس نے اپنے سوال کو دوہرایا، سوال نہیں دوہراتا وقت کی قلت کی وجہ سے. امام علیہ السلام نے کہا کہ ہاں میں ایک عیسیٰ نبی پر ایمان رکھتا ہوں. توجہ سے سنیے گا, اس نے سوال کیا کیا کہ میرے نبی زندہ, میرا خدا زندہ, چونکہ تسلیس کے قائل, میرے نبی زندہ میں کہہ رہا ہوں, اور آپ کے نبی اس کائنات سے رخصت ہو گئے, اور زندہ جو ہے وہ ہمیشہ جو اس کائنات سے رخصت ہو گیا وہ افضل. امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہاں میں اس عیسیٰ کو جانتا ہوں کہ جو میرے جد رسول خدا کی نبوت کی بشارت دینے کے لیے آئے تھے. اگر اس کے علاوہ کوئی اور عیسیٰ ہے تو میں نہیں جانتا. کہا کہ ہاں اس عیسیٰ کو جانتا ہوں کہ جو میرے جد کی نبوت کی بشارت دینے کے لیے خدا جن کو بھیجتا ہے. آگے سے وہ نصرانی خاموش ہو گیا. امام علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو تم نے اپنا سوال کیا, جواب لے لیا, اب ایک سوال میں کرتا ہوں. نصرانی نے جب دیکھا کہ انہوں نے تو ایسا جواب دے دیا تو ابھی یہ سوال کریں گے تو شاید میں جواب نہ دے پاؤں. وہ آگے سے کہتا ہے کہ مولا اگر میں جواب دے پایا تو ٹھیک, اگر نہ دے پایا تو میں خاموش رہوں گا. امام نے کہا مشکل نہیں. امام نے کہا اچھا میرا سوال یہ ہے کہ مجھے یہ پتا چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ یعنی جو آپ کے نبی اور ہمارے نبی, یہ عبادت میں کچھ کمزور تھے, عبادت ٹھیک سے نہیں کیا کرتے تھے. تو آگے سے کہنے لگا, کہا نہیں مولا وہ صحیح سے عبادت کرتے تھے, وہ نماز پڑھتے تھے, وہ روزہ رکھتے تھے, وہ عبادت کیا کرتے تھے. امام علیہ السلام نے کہا اچھا اگر وہ عبادت کیا کرتے تھے تو وہ خدا تھے تو عبادت خود کس کی کرتے تھے؟ اگر تم کہتے ہو کہ وہ خدا تھے تو وہ جب نماز پڑھا کرتے تھے تو کس کے لیے پڑھا کرتے تھے؟ بس اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ وہ خدا نہیں تھے. جیسے ہی یہ کہا تو اس نے آگے سے کہنا شروع کیا, کچھ نہیں کہا, کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ و اشہد انک وصیہ بالحق, میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں سوائے خدا کے, کوئی رسول رسول خدا محمد رسول اللہ ہے, اور اگر ان کا کوئی وصی و جانشین اس روح زمین پر موجود ہے حقا تو وہ کوئی اور نہیں آپ ہے مولا. اپنے ہاتھ کو آگے بڑھائیے کہ میں آپ کے ہاتھ پہ رکھ کر بیعت کر سکوں. اگر کوئی عزیز ہو اپنی عقل کو ان کے قریب نہ کر سکا, اگر کوئی اپنی عقل نظری اور عقل عملی کو قریب نہ کر سکا, درست اقدام نہیں کر سکے گا. میں نے اپنی عقل کو کربلا کے قریب کرنا ہے, اس وقت کے یزید کو سمجھ کر اس کی مخالفت پر اقدام کرنا ہے. اگر نہیں کر پا رہا, سستی کر رہا ہوں, تو اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ جو عمل انجام دیا وہ عمل صالح نہ بن سکا. اگر وہ عمل صالح بن جاتا, اگر مصلحت اس میں ہوتی اور عمل صالح بن جاتا تو مجھے میرے مقصد حیات کے قریب کر دیتا. اگر مجھے مقصد حیات کے نہیں قریب کر پا رہا تو اس کا مطلب کوئی نہ کوئی فساد بیچ میں موجود, کوئی نہ کوئی مشکل بیچ میں موجود. اتنا ضروری ہے کہ انسان اپنی عقل کو, جو کہ عقل عملی ہو یا نظری ہو, اس کو پیوست کر لے. عزیزو کربلا ایک شعور کا نام ہے, کربلا ایک حقیقت کا نام ہے, کربلا صرف واقعے کا نام نہیں ہے, کربلا صرف حادثے کا نام نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ واقعہ کے جو 61 ہجری میں رونما ہوا, نہیں, کربلا ایک شعور کا نام ہے, کربلا کمال عقل کا نام ہے, کربلا کمال فیض کا نام ہے, جہاں پر پروردگار کی عطا پہ عطا ہے. کوئی ہے کہ جو اپنی عقل کو حسین کے حوالے کرنے آ جائے؟ کوئی ہے کہ جو اپنی عقل کی لگاموں کو مولا کے ہاتھ میں دے دے تاکہ ہر عمل صالح بنتا چلا جائے؟ وہ اگر جنگ کر پا رہا ہے تب بھی عمل صالح ہو, نہیں جنگ کر پایا تب بھی عمل صالح ہو. لیکن ایسا کوئی نہیں جو کربلا میں امام کا دفاع نہ کر پایا, وہ چاہے امام کا 6 ماہ کا علی اصغر ہی کیوں نہ ہو. عزیزو آج 7 محرم, آج کے دن عبید اللہ ابن زیاد لعین کا خط آیا عمر ابن سعد کے نام, آگے دیکھو فرات کے پانی کو حسین اور ان کے بچے اور ان کی آل کے اوپر بند کر دو. دیکھو ایک بوند بھی پانی کی خیموں میں جانے نہ پائے. عزیزو آج سے العطش کی صدائیں بلند ہونے والی ہیں. آج سے وہ پانی کی رکاوٹ اور سکینہ کی العطش کی صدا. اس طریقے سے حسین کے بچوں نے یہ تین دن گزارے ہوں. امام حسین نے شعور دیا عزیز, اس طریقے سے ساری مصیبتوں کو برداشت کیا ہوگا. شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے جب سب کو پرکھ لیا, جب سب سے بات کر لی, چراغوں کو گل کر دیا, چراغ کو گل کرنے کے بعد ایک دفعہ خیمہ ثانیہ زہرا میں آیا. خیمہ ثانیہ زہرا میں آیا کہ کہا کیا بھیا, آپ نے اپنے سارے اصحاب کو آزما تو لیا ہے نا, مانا سارے اصحاب کو آزمایا ہے. یہ جیسے ہی ثانیہ زہرا نے مولا حسین سے کہا تو ساتھ ہی یہ خبر پہنچی حضرت حبیب نے مظاہر. حضرت حبیب کے پاس پہنچی ہے, حضرت حبیب نے اپنے سارے انصار کو, اپنے سارے امام کے اصحاب کو لیا اور خیمہ ثانیہ زہرا کے باہر آئے, تلواروں کو نیام سے نکالا اور گردن کے قریب رکھ کے کہا کہ اے زینب, اے علی کی بیٹی, اگر ہماری وفا پہ ذرا برابر بھی شک ہے تو ابھی یہ تلواریں اپنی گردنوں پہ چلا کے کاٹ کے زمین پر پھینکتے ہیں. امام حسین نے جناب ثانیہ زہرا کو تسلی دی. امام کبھی کسی خیمے میں گئے, کسی کبھی کسی خیمے میں, کیا دیکھتے ہیں کہ مولا عباس نے سارے بنی ہاشم کو جمع کیا ہوا ہے اور جمع کر کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کل عاشور کا دن ہے, کل جنگ ہونے والی ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اصحاب حسین ہم پہ سبقت لے جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے مولا کے بدن پہ کوئی زخم آ جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے مولا کو کوئی گزن پہنچا دے, کوئی نقصان پہنچا دے. سارے ہاشمیوں کو بیٹھ, سارے بچے اپنی اپنی ماؤں کے پاس بیٹھے ہیں اور محمد کو جناب ثانیہ زہرا سمجھا رہی ہیں کہ دیکھو کل کہیں ایسا وقت نہ آئے کہ آپ کے ماموں کے بدن پہ کوئی زخم آ جائے اور ان محمد ابھی آپ زندہ رہ جاؤ. علی اکبر کو بٹھا کر ان کی ماں سمجھا رہی ہیں, جناب قاسم کو امہ فروہ سمجھا رہی ہیں. ایک ماں ہے کہ جس کا نام رباب ہے, یہ ہمارا علی اصغر کے پاس بیٹھی ہیں. اپنے چشمے تصور کو بھیجیں کربل, کہ ایک ماں ہو کہ جس کا بچہ تین دن سے پیاسا ہو, اس کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہو, اپنے بچے کو رزق نہ دے پا رہی ہو, اس کے گہوارے کے پاس بیٹھ کے جھلاتے ہوئے کہے کہ اے علی اصغر, اے کاش تو علی اکبر کی طرح جوان ہو, تو کاش تو بھی جوان ہوتا, میں اپنے مولا پہ تجھے قربان کر دیتی. اے علی اصغر, اے کاش تو بھی جوان ہوتا قاسم کی طرح, میں تجھے اپنے مولا پہ قربان کر دیتی. رباب کو کیا پتا تھا کہ جب صبح عاشور ہوگی, جب امام حسین تنہا رہ جائیں گے, خیمے سے باہر نکلیں گے, نظر اور یمین و شمال دائیں بائیں دیکھنے کے بعد ایک صدا کو بلند کریں گے, آئینہ آئینہ مسلم ابن عقیل, اے مسلم ابن عقیل آپ کہاں ہیں, آئینہ آئینہ حانی ابن عروہ, حانی ابن عروہ کہاں ہے, دیکھو حسین تنہا رہے گا. روایت کہتی ہے امام حسین ایک بلند مقام پر گئے, جا کر وہاں پر ایک صدا کو بلند کیا, حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی جو مجھے حسین کی مدد کو, حل من ناب یتب عن حرم رسول اللہ, ہے کوئی یہاں پر کہ جو رسول خدا کی بیٹیوں کے پردے کی حفاظت کے لیے. امام حسین نے جیسے ہی صدا کو بلند کیا نا عزیز, ایک دفعہ خیمے سے گریے کی آواز بلند, امام حسین خیمے کے قریب ہے, جناب ثانیہ زہرا سے کہا ابھی حسین زندہ ہے, ثانیہ زہرا بھی گریہ مت کرے, کہا مولا آپ کی آواز میں اتنا درد تھا, علی اصغر نے خود کو گہوارے سے گرا دیا. اجرکم اللہ, امام حسین نے کہا لاؤ میرے لال کو میرے ہاتھوں پہ دو, مولا علی اصغر کو امام حسین نے ہاتھوں پہ لیا. خیمے سے جیسے ہی باہر آئے ہیں نا, تین دن کا پیاسا اصغر جیسے ہی دھوپ کی تپش پڑی ہے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا. امام حسین نے اپنی ابا کا سایہ کیا, ابا کا سایہ کر کے چلے اشکیا کی طرف. اے نہیں معلوم امام حسین کے دل پہ کیا گزری ہوگی, ان سے پانی کا مطالبہ کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے اکبر کے سینے میں بچی ماری ہے.
اب تو معلوم ہے کہ تلزی کسے کہتے ہیں. امام نے یہ نہیں کہا دیکھ رہے ہو میرا بچہ پیاسا ہے. امام نے کہا اما ترون الطفل الى الطفل يتلذى, میرے لال کی طرف نہیں دیکھ رہے کہ کیسے تلزی کر رہا. تلزی لغت میں کہتے ہیں کہ اگر مچھلی کو پانی سے نکال لیا جائے نا تو مچھلی تڑپنے لگتی ہے, کچھ دیر کے بعد جب طاقت ختم ہو جائے نا تو کروٹیں بدلتی ہے. اگر اتنی طاقت بھی نہ رہے کبھی منہ کھولتی ہے کبھی منہ بند کرتی ہے. اور مولا کہتے ہیں میرے لال کی طرف نہیں دیکھ رہے, پیاس کی اتنی شدت ہے کبھی منہ کھولتے ہیں کبھی منہ بند کرتے ہیں. اشقیا نے جیسے امام حسین کی جانب دیکھ جیسے علی اصغر کی جانب دیکھا منہ پھیر پھیر کے رونے لگے. عمر سعد نے یہ کہا تھا نا اکتا کلام الحسین, حسین کے کلام کو روک. ہرملا نے نشانہ لیا, تین پھل والا تیر ہے اور جیسے ہی تیر کمان سے نکلا مولانی اصغر کا چہرہ مولانی اصغر کی آنکھیں تیر کی جانب اور لپک کے اپنی گردن میں تیر لیا. فن کرا بن سبھی اب یاد الحسین اور بچہ امام حسین کے ہاتھوں میں پلٹ گیا. اور کوئی پوچھے علی اصغر اے مولا پلٹے کیوں ہے, اور شاید مولا یہ جواب دے اے میرے بابا کا دل بڑا دکھی ہے, ابھی میرے بھائی کے سینے سے پنچھی گیا نہیں نکالی اور میری گردن میں تیر دیکھ نہ سکیں گے. امام حسین نے علی اصغر کو لیا, چھوٹا سا نشا تھا مگر اتنا سنگین تھا. سات مرتبہ مولا جیسے ہی خیام کے پاس پہنچے نا, خیام کے پاس پہنچے ایک چھوٹی سی بچی آئی, اب آ کے دامن کو ہلا کے کہتی ہے بابا علی اصغر سے بڑی محبت ہے نا بابا, علی اصغر کی پیاس بجھل اے بابا میں بھی پیاسی ہوں. امام نے ابا کا دامن ہٹایا, سکینہ زمین پہ تماچے مارنے شروع کیے. امام نے لاشا دیا خیمے, پہلا لاشا کے جلدی سے امام نے واپس لے لیا. پشتے خیمہ گئے, ذوالفقار سے چھوٹی سی قبر بنانا شروع کی, علی اصغر کو لحد میں اتارا, پاؤں کی جانب سے گرم ریت ڈالنا شروع کی. واحد قبر کے جو امام حسین نے بنائی, جب قبر بن گئی عاشورہ گزر گئی شام غریبہ گزر گئی, گیارہ محرم کو نوکے نیزہ پہ سب کے سر بلند ہوئے, کسی نے آواز دی ایک سر کم ہے, رباب سجدے میں گر گئے, پروردگار میرے اصغر کی ہے اور لمبے لمبے نیزے, ایک نیزہ جیسے ہی کربلا کی ریت میں گیا چھوٹا سا سر لے کے رباب کہلا.
سمح حسين